مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیچھے بیٹھے سامع بھائیو جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری درود شریف کا دم کیا ہوا پانی آب زمزم شریف وغیرہ یہ سب کھانے پینے کی سونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ معتکف اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو یہ سب جائز ہو جائے گا مسجد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1431 سنہ ہجری کیر مبارک مہینے رجب المرجب کی 26ویں شب ہے. آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے یہ ارشاد فرمائیے کہ شب معراج جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو جو اس معراج کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟
دیکھیں معراج شریف کی تفصیل سن لیجئے. یہ اپنے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس وقت میرے پاس ہے. اس کے صفحہ نمبر 226 اور 227 پر کچھ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سفر معراج کے تین حصے ہیں. نمبر ایک اسرا. نمبر دو معراج. نمبر تین اعراج یا عروج. حصہ اول اسرا قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے. چنانچہ پارہ 15 سورۃ الاسرا اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں کہ ابتدائی آیت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہ ہو السمیع البصیر. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا، باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، 27 رجب کو معراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، دلیل قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا، احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجلائے اصحاب اسی کے معتقد یعنی یہی عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ یہاں تک خزان العرفان کی عبارت ختم ہوئی۔ عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاطی یعنی خطاکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ابھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار عز و جل کا دیدار صرف سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص دنیا میں جاگتی حالت میں دیدار الہی کا دعویٰ کرے اس پر حکم کفر ہے، جبکہ ایک قول اس بارے میں گمراہی کا بھی ہے۔ چنانچہ سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری منہ الروز میں لکھتے ہیں، اگر کسی نے کہا میں اللہ تعالی کو دنیا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں یہ کفر ہے، مزید لکھتے ہیں، جس نے اپنے لیے دیدار خداوندی کا دعویٰ کیا اور یہ بات صراحت کے ساتھ یعنی بالکل واضح طور پر کی اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی، تو اس کا یہ اعتقاد فاسد اور دعویٰ غلط ہے وہ گمراہی کے گڑے میں ہے اور دوسرے کو گمراہ کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ جو بعض بزرگوں سے منقول بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا, تو یہ ارشاد فرما دیں کہ خواب میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا خواب میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟
یا خواب اور چیزیں, بیداری اور چیزیں. بیداری میں اس دنیا میں دیدار جاگتے ہوئے صرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. رہا خواب میں تو یہ تو ہو سکتا ہے, دوسروں کو ہو سکتا ہے. ہمارے امام اعظم فقیہ افخم شمس الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ کروڑہ کروڑ حنفیوں کے امام و پیشوا ہے, انہوں نے خواب میں 100 بار پروردگار عز و جل کا دیدار کیا. چنانچہ منقول ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالی کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت کی, تو اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اللہ غفار عز و جل کا پورے 100 بار دیدار کروں گا تو اس سے عرض کروں گا کہ یا اللہ, تو مخلوق کو اپنے عذاب سے کس طرح نجات دے گا؟ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی جب 100ویں بار زیارت کی تو اس سے سوال عرض کیا اور اللہ عز و جل نے جواب ارشاد فرمایا. یہ الخیرات الحسان صفحہ 234 پر دیکھی جا سکتی ہے. اب اللہ عز و جل نے کیا جواب ارشاد فرمایا یہ اس کتاب میں درج نہیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ایک اور حکایت ملاحظہ ہو, حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا, عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا. حکم ہوا, اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں, پسند کرتا ہوں, اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں. یہ رسالہ قشیریہ صفحہ 297 پر دیکھی جا سکتی ہے حکایت, جسے احسن الویا میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان نے نقل کیا, اور اس کا اردو اس کی تسہیل اور تخریج کے ساتھ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اشاعت بھی کی ہے, جس کا نام ہے فضائل دعا احسن الویا. یہ فضائل دعا ضرور حاصل کیجئے, بہت ایمان افروز کتاب ہے. کون کون خریدنے کا انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہے, نیت سبحان اللہ, اچھا خرید کر سنبھال کے رکھنی ہے سجا کے, ٹھیک ہے نا. پڑھنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ پڑھیں گے بھی. ہدف کتنے دنوں میں؟ میں دے دوں ہدف آپ کو, بارہویں شریف کے 12 دن مناسب, زیادہ زخیم نہیں ہے. جلدی پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, پڑھا کا ہو تو ایک دن میں میرا خیال پڑھ ڈالے, جس کو نیند نہ چڑھتی ہو تو پڑھ جائے. وہ اتنی جلدی پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا, تو اس میں تھوڑا اپنے انڈر لائن بھی کرتے رہیں, اور اس میں ماشاءاللہ یہ یادداشت کے لیے صفحات دیے ہوئے آپ کی سہولت کے لیے, 4 صفحات ہیں یادداشت کے, تو اس پہ یادداشت بھی لکھتے جائیں, یعنی کون سی روایت کو حکایت کو مدنی پھول جو آپ کو زیادہ बात होता ना मजा आता है जिसमें बयान में काम आता है तो वो लिखते चले जाएं। ईमानदारी की बात है, बेहतरीन किताब है, आपको महंगी नहीं पड़ेगी। अगर कोई पढ़कर पछताए तो जाकर मकतबे पर दे देना और मौलाना इलियास ने बोला है कि पैसे वापस दे दो, मेरे को मजा नहीं आया। ठीक है ना, इंशाल्लाह आप ऐसा नहीं करोगे, मजे को भी मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। ये इस किताब के बगैर मुझे तो चलता नहीं है, मेरे को तो इसको रखना पड़ता है अपने पास, इतनी प्यारी किताब है। फजाइल दुआ है किसकी, मेरे आका आला हजरत के अब्बा जान की है, और आला हजरत ने इस पर सिर्फ 20 साल की उम्र में, जवानी में, गालिबन 20 साल उम्र थी आपकी या पता नहीं 18 साल की थी, इतनी भर जवानी में मेरे आका आला हजरत ने इस पर हाशिया लिखा है। और आला हजरत की इल्मियत पर कुर्बान, मैं चैलेंज तो नहीं करता लेकिन मैं एक बात बोलता हूं ना, अपनों को इस बात से वो शिकवा हो सकता है कि कोई आज का बड़े से बड़ा अल्लामा इस किताब पर ऐसा हाशिया लिखकर दिखा दे ऐसा मेरे आका आला हजरत ने बिल्कुल लड़कपन 18-20 साल उम्र की आती, गालिबन यही उम्र थी आपकी, इस उम्र में इतना अजीम शान और फकीदुल मिसाल इल्मी हाशिया उस पर लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कोई बहुत बड़े यानी कि आलिम ने कोई 92 साल की उम्र में लिखा होगा तजुर्बे करने के बाद। जब पता चलेगा कि किसी नौजवान लड़के ने लिखा है हाशिया, तो जब लड़कपन में आपकी इल्मियत का ये आलम था तो जो जो उम्र बढ़ती है तजुर्बा बढ़ता है, इल्म बढ़ता है, क्योंकि इल्म खर्च करने से बढ़ता है। और मेरे आका हालात इल्म खर्च करने में बखील भी नहीं थे, ना माल खर्च करने में बखील थे, बहुत सखी थे। तो इल्म भी आपने दो हाथों से लुटाया है, इतना लुटाया है ना, मसलन फतवे तो कितने हजार फतवे दिए, ये यानी कि 10 साल तक के फतवे तो आपके लिखे नहीं, यानी जमा नहीं के हो सके, इसके बाद के फतवों की तादाद हजारों तक है। ये फतवा रजविया जिल्द 30वीं, इसमें ये लिखा है, यानी कि जिन्होंने इसको जमा किया उन्होंने लिखा, आला हजरत का ये इरशाद नहीं है, लिखा है कि ये बुलंद फिकही शाहकार, फतवा रजविया शरीफ के बारे में लिखा है, ये बुलंद फिकही शाहकार मजमूई तौर पर 21,656 सफहात, 21,656 सफहात, 6,847 सवालों के जवाब और 206 रसाइल पर मुश्तमिल है, जबकि हजारों मसाइल जिमनन जेरे बहस आए हैं। कैसी फिर जबानी जवाब बताते होंगे पूछने वालों को, लोग जवाबी जबानी भी तो मुफ्ती आने के नाम को पूछते हैं ना, तो वो थोड़ी लिखे जाते हैं, उनकी पता नहीं कितने लाख की तादाद होगी। ये तो आम इमाम या आम मौलाना होता है उसको भी दिन में लोग 20-30 सवाल कर लेते होंगे, जो थोड़ा लाइट में होता है तो उन्हें कितने सवाल करते होंगे, वो तो ना रिकॉर्ड होते हैं ना लिखे जाते हैं। यानी मेरे ऐसे अनपढ़ ने मेरी जिंदगी में शायद अगर 50,000,00,000 सवाल के जवाब दे दिए तो ताजुब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने मदनी उजा करे तो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। और मैं दावत इस्लामी के पहले से, जब से मेरा मजहबी जोक ने लड़कपन से, तो किसी जमाने में मैं जब तस्वूर भी नहीं था, मेरा लड़कपन था, मैं बाहर शरीयत का दर्स देता था जमा करके लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पुराना जोक है मेरे फिकही मसाइल का, तो शायद ताज्जुब नहीं है कि मैंने 1,00,000-2,00,000 सवालात के जवाब दे दिए हूँ, फतावा रजविया से, आकाम शरीयत से, बाहर शरीयत से, और उलमा से पूछ पूछ कर, उलमा अहले सुन्नत के फ्यूज़ो बरकात और फैज़ान रज़ा से। तो जब मेरे जैसे एक गैर मौलवी का ये हाल है तो मौलवी फाजिल और आलिम दीन का क्या मकाम होगा, उसने वो कितने जवाब देते होंगे। तो फिर मेरे आला हजरत जो लाखों उलमा के उस्ताद हैं और शेख हैं, जिनके लाखों उलमा के, लाखों उलमा इनके नाम का सदका खाते हैं, उनका क्या आलम होगा सरकार आला हजरत के नाम का। अल्हम्दुलिल्लाह तो आला हजरत का दामन यूं ही नहीं पकड़ा मैंने, हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
आपने ये बयान फरमाया है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अल्लाह ताला का दीदार फरमाया है। इस सिलसिले में कुछ रवायात वगैरह बयान फरमा दीजिए।
मेरे पास इस वक्त फतावा रजविया जिल्द 30 है, पर मैं तो इनके टुकड़े खाता हूं और ये इतना अदक मजामीन है कि पढ़ना भी नहीं आता। बहुत सी बातें पढ़ी नहीं जाती, तो उलमा से रहनुमाई लेकर तरकीब बनाते रहते हैं। मेरे आका आला हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह जिम्न में कई रिवायात नकल की हैं, चुनाचे इमाम अहमद अपनी मुसनद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अनुमा से रावी قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم رايت ربي عز وجل يعني رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المكتبۃ الاسلامی بیروت جلد اول صفحہ 285۔ ये मेरे आका अलादत ने ये नकल की है, तो हवाले भी दिए, तखरीज भी हो गई है इसकी, तो बड़ी किताबों के हवाले, वरना कोई बोल सकता है वसवसे में आकर कि ये तो अब आला हजरत ने लिखा है ना। खैर, हमारे लिए आला हजरत का लिखना बहुत बड़ी दलील है, लेकिन अगर कोई वसवसे का मारा है तो बड़ी किताबों की इसमें हवाले हैं। ये आला हजरत ने लिखा है इमाम जलालुद्दीन सुयूती खसाइस कुबरा और अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी तहसीर शरह जाम सगीर میں فرماتے ہیں یہ حدیث بسند صحیح ہے، یعنی جو بیان کی گئی۔ ابن عساکر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دولت کلام بخشی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھے شفاعت کبریٰ و حوض کوثر سے فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کلام سے مشرف ہوئے، سرکار نے وہ اللہ کا جلوہ دیکھا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ یہاں سرکار اعلی حضرت کے شعر ادا کے بخشش سے عرض کرتا ہوں۔ تبارک اللہ و شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ و شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، بڑے محمد قریب امت، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ وہی محدث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، یعنی ابن عساکر، کیونکہ پہلے ابن عساکر سے روایت ہوئی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب عز و جل نے فرمایا، میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی اور موسیٰ سے کلام فرمایا، اور تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مواجہ بخشا کہ بے پردہ و حجاب تم نے میرا جمال پاک دیکھا۔ ابن مردویہ حضرت اسماء سے راوی، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرت المنتہا کا وصف بیان فرماتے تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضور نے اس کے پاس کیا دیکھا؟ فرمایا مجھے اس کے پاس دیدار ہوا، یعنی رب کا. سدرت المنتہا یہ بیری کا درخت ہے جو آسمانوں پر اوپر ہے، اور یہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی حد ہے. یہ فتح رضویہ سے نہیں، میں اپنے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں جو دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، اما نحن بنو ہاشم فنقول ان محمدا رعا ربہ مرتین، یعنی ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دو بار دیکھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو بار اپنے رب کو دیکھا، ایک بار اس آنکھ سے، ان آنکھوں سے، اور ایک بار دل کی آنکھ سے. امام الائمہ ابن خزیمہ اور امام بزار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، ان محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رعا ربہ عز وجل، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا. مصنف عبد الرزاق میں ہے، عن الحسن البصری انہ کان یحلف باللہ لقد رعا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قسم کھا کر فرمایا کرتے، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. امام نووی شرح صحیح مسلم میں، پھر علامہ محمد بن عبد الباقی شرح مواہب میں فرماتے ہیں، جمہور علماء کے نزدیک راجح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب عز و جل کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے مراد یہ کہ خواب میں نہیں دیکھا، خواب میں دیکھنا اور چیز ہے، اور سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے مراد جاگتے میں دیکھا. جیسے اس وقت فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے مجھے جاگتی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو جاگتی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہمارے درمیان تو میرے آنکھوں میں چشمے لگے ہوئے اس وقت، اور ایک موٹا کانچ دوسرا بھی حائل ہے، پھر بھی جاگتی آنکھ سے دیکھنا ہی کہلائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لوگ مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں جن میں وقف کے بھی ادارے ہوتے ہیں اور دیگر ادارے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اور احتیاط ارشاد فرمائیے.
صحیح بات ہے کہ وقف کے اداروں میں ملازمت جو ہے نا بہت نازک کام ہے، اسی طرح سرکاری گورنمنٹ اداروں میں بھی نازک ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں لوگ اس لیے نوکری ڈھونڈتے ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے کہ یار ادھر فیسلٹیز بہت ہوں گی، چھٹی کرو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ارے چھٹی کرو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بغیر عرف کے آپ اس طرح گلے مارو گے چھٹی کرو گے، جو تنخواہ اس چھٹی کے حصے کی لوگے وہ تو حرام ہو جائے گی آپ کے لیے، جہنم میں جانے والا کام ہو جائے گا. آپ اس کو فیسلٹی بولتے ہو، یہ تو جہنم کا ٹکٹ آپ کٹوا رہے ہو یار، ایسی نوکری نہیں چاہیے. نجی ادارے میں کم از کم سیٹھ مجاز تو ہوتا ہے چھٹیاں دینے کا، اور اس طرح کے اداروں میں تو بڑی دشواریاں ہوتی ہیں چھٹیوں کی، کہ ایک مخصوص اختیارات ہوتے ہیں ذمہ داروں کو بھی. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ میں یوں تو ساری مجلس ہے میری، مکتبہ بھی میرا، میں ان مانو کر اس کا سیٹھ، تفنن کے طور پر میں نے کہا، لیکن میں اپنی مرضی سے کتاب یا ایک رسالہ بھی اپنے لیے لے کر رکھ نہیں سکتا، اس کا نہ کسی کی اجازت مانگ سکتا ہوں. مکتبے والے اجازت کیا، مکتبے والے کو خالی بول دوں گا تو بیچارے 112 رسالے گھر پہ پہنچا دیں گے میرے، لیکن ظاہر ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں نا.
ہر ایک کو کیا کریں بابا، یہ دعوت اسلام نہیں، دنیا بھر میں کئی ادارے بابا جو وقف کے ادارے ہوتے ہیں
جی
الحمدللہ، اور اس سے متعلق بے شمار لوگ ہیں جو دعوت اسلامی سے اور آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں. تو جنرلی طور پر ایک وقف کے ادارے سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کو کس طرح کا اپنا ذہن رکھنا چاہیے علم اور عمل کے حساب سے؟
اب دیکھو مثلا وقت کے ادارے کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو یہ 5-10 منٹ کی عام طور پر عرفن رعایت ہو جاتی ہے، آدمی دیر سے پہنچتا ہے ہو جاتی ہے، تو عرف کے مطابق اگر تاخیر ہوئی پھر تو ٹھیک ہے، عرف سے ہٹ کر تاخیر ہوئی تو چاہے کوئی بولنے والا نہیں ہے لیکن اتنی تنخواہ کٹوانی پڑے گی، نہیں کٹوائے گا تو ظاہر ہے کہ گناہ گار ہوگا، بھلے کوئی نہیں بولتا، بلکہ وہ افسر یا جو بھی بولا رہا کوئی پرواہ نہیں، کائے کو پرواہ نہیں، تو تم اپنی جیب سے پیمنٹ کر دو تو ٹھیک ہے، پرواہ نہیں، تو یہ تو کٹوانی پڑے گی. اسی طرح بیمار ہو گیا تو بیماری کی بھی چھٹی کی تنخواہ نہیں دی جاتی، یعنی اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے اور نوکر نے بیماری کی چھٹی کی تو وہ تنخواہ کاٹ سکے گا، مجاز ہے وہ کاٹ لے گا تنخواہ. آپ اپیل یعنی کہ آپ مطالبہ نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ تبرعن دے دے، احسان کے طور پہ آپ کو تنخواہ دے دے، رحم کھا کر ترس کھا کر، تو یہ اس کا احسان ہوگا، اس پر واجب نہیں کہ وہ آپ کو یہ چھٹیوں کی، آپ کی بیماری کی چھٹیوں کی تنخواہ دے. اب اگر کسی نے بیماری کی تنخواہ کی چھٹی کاٹ لی تو یہاں آزمائش ہے، یہاں جس کی چھٹی کٹی نا تو وہ بولے گا کہ میرا سیٹ بڑا کنجوس ہے، یہ امکان ہے، بہت ظالم ہے، بیمار ہوں، مہنگائی کا دور ہے اور میرے سیٹ نے میری بیماری میں، الگ ہے کوئی اچھا سیٹ ہوتا تو میری دوا بھی کر دیتا میری، الٹا اس نے تنخواہ کاٹ لی. تو اب نہ دوا کرنا واجب تھا سیٹ پر، نہ تنخواہ دینا واجب تھا بیماری کی چھٹی کی، تو اب آپ اس کو نعوذ باللہ برا بھلا کہو، تو یہ گناہوں کا سلسلہ اب مریض کی طرف سے چلے گا، اس کے گھر والوں کی طرف سے چل سکتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا یا ہمارے فلاں کا سیٹ بڑا ظالم ہے، بے درد ہے، دے رحم ہے، کنجوس ہے فلاں ہے، یا اس کے دوستوں میں یہ برائیاں، تومتیں، غیبتیں، گناہوں کا سلسلہ. تو اس لیے سیٹ تنخواہ کاٹ لے اس معاملے میں تو آپ نے اف نہیں کرنا. ہاں میں جو ذاتی طور پر جو سیٹ ہیں نجی ادارے والے، ان کو میں درخواست ضرور کروں گا کہ ایسے موقع پر اپنے ملازمین پر رحم کھاتے ہوئے ان کی تنخواہ نہ کاٹا کریں، کاٹیں تو اجازت ہے شرن، نہ کاٹیں، ان کی دعائیں لے بیچاروں کی، اور اس طرح گناہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، ورنہ خطرہ ہے کہ غیبتیں ہوں گی، آپ کی برائیاں کی جائیں گی اور لوگ بیچارے گناہوں میں پڑیں گے. تو یہ ایک درخواست ہو سکتی ہے، ریکویسٹ. باقی شریعت کا مسئلہ وہی ہے، جیسے کہ بیوی بیمار ہو جائے، بیوی اگر بیمار ہو جائے تو شوہر پر واجب نہیں ہے کہ اس کا علاج کروائے، یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر علاج نہیں کروائے گا تو جو خاندانی مسائل کھڑے ہوں گے یہ آپ سمجھدار ہیں، ہنگامے کھڑے ہو جائیں گے، سسرال ہڑتال کر دے گا کہ بڑا ظالم ہے، بے درد ہے، اس کو بخار میں تپ رہی تھی تو اس نے لا کر اس کو دوائی نہیں دی، اور اگر بڑی بیماری لگ گئی تو یہ مسئلہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھا، باہر شریعت میں لکھا ہوا. تو اب میں شوہر کو یہی مشورہ دوں گا کہ تبرعن احسان کے طور پہ وہ علاج کرے بیوی کا، کرنا چاہیے اس کو، نہ شرعن کرنا چاہیے یا نہیں، احسانن کرے گا ثواب پائے گا کہ کرے علاج، ورنہ آپس کی محبتیں کم ہو جائیں گی، فاصلے بڑھ جائیں گے، جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے اور گناہوں کے دروازے کھلیں گے. تو اس لیے علاج کرنا چاہیے اپنی بیوی کا ان مانو کر، نہ کہ شرن واجب ہے. تو بہت سارے شرعی احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اچھی خاصی چھوٹ ہوتی ہے، رعایت ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اتنے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، نہیں غیبتیں، غیبتیں، تہمتیں، الزام تراشیاں، بدگمانیاں، برائیاں کرتے ہیں، تو بس وہی اپنا ہے نا کہ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، یہ صحیح معنوں میں لگے، خالی ہے نہیں کہ خاموش رہا تھوڑی دیر پھر بولنے پر آیا تو غیبت شروع ہو گئی، تہمت شروع ہو گئی، بدگمانی شروع ہو گئی، جہالت کی وجہ سے بھی اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ بندے کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اتنے یعنی کہ میں کیا کیا آپ کو مثال دوں، میں تو کبھی کبھی مجھے تو اس طرح عوام سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مجھے ایسی شکایتیں ملتی، ان کی باتوں سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ توبہ کروانی پڑتی ہے، ایسا بول جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، کیا کریں، کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ اب مثال کے طور پر کسی نے بتایا کہ وہ فلاں کو یوں یوں بیمار ہو گیا ہے، اچھا ٹھیک ہے میں عیادت کروں اس کی، میں نے کہا اس طرح میں نے اظہار کیا، بولا ہاں بس یہ چڑچڑا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، ارے میں نے کہا توبہ کر یار، غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ فوراً سمجھ گئے ماشاءاللہ، مطلب توبہ کر لی۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، یعنی کہ یہ تازہ ترین مثال ہے، تو اس طرح اور بھی ہیں جو سب کی میں دے نہیں سکتا مثالیں، کہ وہ ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں تو سمجھ جائیں گے کہ میرا ڈنکا بج رہا ہے، حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے میرا یہ بتانا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یعنی وہ بات جس کی ضرورت نہیں ہے، اول تو اس کا کرنا فضول، اور پھر اگر وہ غیبت، یہ تو غیبت ہے نا، اگر واقعی وہ چڑچڑا ہے بھی، بن گیا ہے چڑچڑا، تو اس کی کیا ضرورت ہے، ہاں دعا کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ وہ چڑچڑا ہو گیا، آپ دعا کریں کہ وہ صحیح ہو، تو ٹھیک، دعا کہنا، جس نے مجھے کہا اس کو دعا کا کہنے کا بھی مقصود نہیں تھا، جو گفتگو کے سیاق سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا ہے، خالی خالی وہ چڑچڑا ہو گیا
بابا، تسلی نہیں ہوتی،
خام خام
پیٹ خالی نہیں ہوتا بابا،
ہاں یار وہ ہے نا یار، یار آدمی تو صحیح ہے، ضدی بہت ہے، ارے یار جاتا ہے کہ نہیں یار، تو غیبتیں کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا تم کو یار، جس نے وہ سپہ سالار نے جب اعلان کیا غیبت کے خلاف جنگ کا، تو دوسرے ملک میں مدنی چینل پر دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھا دیا تھا کہ میں سپاہی ہوں،
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ،
محبتوں کے چار
غلخوش غلخوش
کفر مدین
لگا رہے گا
انشاءاللہ،
عز و جل
کفر مدین
لگا رہے گا
انشاءاللہ،
عز و جل
کفر مدینہ
لگا رہے گا
انشاءاللہ،
عز و جل
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
انشاءاللہ۔
تو ہماری سپہ سالار کا آپ نے للکار سن لی نا، تو یہ للکار میں ملک سے باہر تھا اس وقت، جب پہلی بار للکار انہوں نے ڈالی تھی نا، تو میں ملک سے باہر مدنی چینل دیکھ رہا تھا، تو اس پر مجھے للکار سنی تو میں نے فوراً ہاتھ اٹھائے کہ میں سپاہی ہوں آپ کا، کیونکہ انہوں نے کہا اعلان جنگ ہے، میں سپاہی ہوں، وہ کسی نے سنی نہیں سنی میری، وہ الگ باتیں اس وقت سمجھے، ایک قصہ ہے بھائی میرے پاس تھے تو انہوں نے بہرحال وہ تھے، ہاں تو وہ سنی ظاہر ہے، اور اب میں نے آپ کو سنا دی کہ میں اس جنگ میں شریک ہوں، تو بہرحال یہ کہ عرض کرنے ہوگا تھوڑی بھی بات کرو نا یار، کسی کی طبیعت بھی پوچھو نا، تو وہ دھاڑ کر کے مطلب یار کچھ نہ کچھ فائر کر دیتا ہے یار، وہ ڈاکٹر بولتے ہیں رپورٹ سب کے لیے ڈاکٹر بولتے ہیں، تم کو کچھ ہے نہیں یار، میری وہ نا خالہ اس پر شک ہے، اب مرے اب گئے کام سے، اب خالہ بھنسی یا چاچا بھنسا بیچارہ، اور کوئی ملا ہی نہیں، یا وہ قریبی دکاندار بیپاری جو ہے نا یار وہ جلتا بہت ہے، اس نے یار کچھ کروا دیا ہے، جبھی تو رپورٹ میں کچھ آ نہیں رہا، تو ہے بہت دشواری غیبت، اچھا ہر ایک کو سمجھانا دشوار، وہ اتنا ہے نا کہ بعض اوقات، اب جیسے کہ آپ لوگ تو بیان سنتے رہتے ہو، جو مدنی چینل پابندی سے دیکھتے ہیں ان کو بھی سمجھانا دشوار نہیں ہے، لیکن کورے کورے جو ہوتے ہیں نا، بھلے امامہ ٹائٹ کس کے باندھتے ہیں، لیکن یہ بیچارے نہ کبھی بیان سنتے ہیں، نہ کبھی مدنی چینل آن کرتے ہوں گے، نہ مدنی مذاکرے سنتے ہوں گے، یہ بھی کورے کورے ہوتے ہیں، یہ بھی فائر کرتے ہیں، اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں، تو کتنی الحمدللہ ذہن سازی ہوتی ہے شیطان کے خلاف، برائیوں کے خلاف، غیبتوں کے خلاف، کہ غیبت خدا نہ خواستہ ہو بھی گئی، کسی نے توجہ دلائی تو آپ فوراً توبہ کرو گے کہ ہاں یار نکل گئی، اور جو نہیں ہوگا وہ دلائل لے گا آپ کو، بحث کرے گا آپ سے. اس معاشرے میں رہنا دشوار ہے. چل مدینہ چلتے ہیں، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے.
کہہ دو مرشد چل مدینہ، لگا رہے کا کفل مدینہ.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.